كثرت سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باتیں میں تمہیں بیان کرنا چھوڑ دوں تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، اس میں مزید کھود کرید نہ کرو، یعنی اور پوچھ گچھ نہ کرو. بے شک جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو نبیوں سے زیادہ پوچھ گچھ اور اختلاف ہی نے ہلاک کیا تھا، پس جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تم اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں اس پر ممکن حد تک عمل کرو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں دو تین باتیں ہیں سمجھنے کے قابل. پہلی بات یہ کہ جو باتیں میں تمہیں بیان کر دوں وہ تو لے لو، لیکن جو چیزیں میں جان بوجھ کے چھوڑ دوں تم پھر دوبارہ سوال کر کے انہیں اپنے لیے ڈٹرمن نہ کراؤ. اس لیے کہ اگر تمہارے سوال کے ذریعے کوئی حکم بہت تفصیل میں کسی پر واجب ہو گیا تو پھر اس کی کسی بھی پہلو سے وہ نکل نہیں سکے گا، پھر اس کا نکلنا گناہ میں شمار ہوگا. لہذا بہت زیادہ سوال کر کر کے جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے ذبح کرنے کے بارے میں کیے تو آخر کار نتیجہ کیا نکلا کہ گائے کا ملنا ہی دشوار ہو گیا اور بڑی مشقتوں کے بعد جا کے انہوں نے گائے ذبح کی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی پا ہی نہ سکتے تھے، اور اگر وہ ابتدا میں ہی انہیں کہا گیا گائے ذبح کرو وہ لے آتے کوئی گائے اور ذبح کر کے تو اپنا کام کر دیتے. اسی طرح جب دین کا کوئی حکم پتہ چلے تو سمپلی اسے کر لینا چاہیے، اس میں بہت زیادہ کھود کرید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کتنا اور یہ کیسا اور وہ کیسا. مثلاً آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے مال کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک عامل کو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو اسے یہ کہا کہ تم لوگوں کے عمدہ مال سے بچنا، یہ نہ کرنا کہ زکوٰۃ میں بہت چنا ہوا مال لو، کیونکہ اس میں مویشیوں، جانوروں، بکریوں، بھیڑوں، اونٹوں اور گایوں وغیرہ کی زکوٰۃ ہوتی تھی. تو وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ عاملین جو تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے وہ مختلف علاقوں میں خود جاتے تھے، کیونکہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ ہر شخص لے کے اٹھ اٹھ کے نہ آ جائے، اس طرح بہت تردد اور تکلیف کی بات تھی. ہر علاقے کی زکوٰۃ وہاں پر باقاعدہ سسٹمیٹیکلی اکٹھی کی جائے اور انہیں کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے. لیکن اگر ہر شخص مدینے اٹھا کے اپنے گھوڑے، بکریاں، اونٹ لا رہا ہے تو اس میں تو بڑی مشکل ہو جاتی. اب ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک عامل کو زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم ایاک و کرائم اموالہم، ان کے بہترین سلیکٹڈ چیزیں لینے سے بچنا، اس پر نہ نظر رکھنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس شدد اور اس فیل کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں، کیونکہ اکثر تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں ابھی اتنی پختگی تو نہیں تھی. اب یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ جو دے وہ لے لینا اور ان سے مزید کا ایسا مطالبہ نہ کرنا. اور اسی طرح دینے کے وقت کوئی یہ نہ پوچھے اچھا میرے پاس چار بکریاں ہیں اور جو مجھے زکوٰۃ میں دینی ہے. چار بکریوں پہ ویسے زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن چار بکریاں جو زکوٰۃ میں نکال رہا ہوں میں. اب یہ ہے کہ یہ بتایا جائے ان کا قد کتنا ہو اور ان کے دانت کتنے نکلے ہوئے ہوں اور ان کے بال کتنے ہوں اور ان کا رنگ کیسا ہو، اور وہ تو یہ کیا ہے، عمل کرنے کو مشکل بنانا ہے. اگر صرف اتنا سمپل یہ کہ چار بکریاں اتنے مال میں سے چار نکال دو تو بس چار نکال دے، جو بھی آگے آئیں اچھی ہوں کہ بری ہوں جیسے بھی ہوں نکال دے. نہ تو انسان اس میں سے چنے کہ جو سب سے خراب حصہ ہے وہ نکالوں، اور نہ یہ کرے کہ سب سے اچھا نکالوں. ٹھیک ہے اگر اللہ کی راہ میں سب سے اچھا دینا تو ایک اچھی نیکی ہے، لیکن سب سے برا دینا جو ہے وہ نیکی کی بجائے پھر اس پر بھی پوچھ ہوگی. کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں دینے کے لیے بری چیزوں کو نہ چھانٹنے لگو، کہ جو تمہارے لیے ردی بیکار ہیں اور تمہارے کام کی نہیں وہ تم خدا کے نام پر دے دو اور اپنے آپ کو مطمئن کرو کہ اس میں بڑا ثواب حاصل کر رہا ہوں. دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ ضرورت سے زائد ہو اسے دے سکتے ہو. وہ ضرورت سے زائد ہے، وہ اور دینا ہے، لیکن جب تم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر کوئی خیرات کرنے لگو تو اس وقت دیتے ہوئے بری چیزیں مت چھانٹو. پھر یہاں پر یہ فرمایا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو اور نہ پوچھنا، جتنا بتا دوں اتنا ہی لے لینا، کیونکہ تمہارے سے پہلے انبیاء کی جو امتیں تھیں وہ زیادہ اختلاف اور زیادہ پوچھ گچھ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. میں جس چیز سے تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کو کرنے کا حکم دوں اسے کر لیا کرو. اگلی حدیث ہے عن ابي نجيح الارباب بن ساريه رضي الله عنه قال واتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. حضرت ارباب بن ساريه رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار ایسا بلیغ واعظ فرمایا جسے سن کر دل ڈر گئے اور آنکھیں بہنے لگیں. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو گویا آخری الوداع کہنے والے کا واعظ ہے, آپ تو ہمارے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں گویا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو آپ ہمیں وصیت فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بالکل آخری زمانے کی یہ نصیحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے خوف اور سمع و اطاعت کی تاکید کرتا ہوں, اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر بنا دیا جائے اور جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت بڑے اختلاف سے دوچار ہوگا, بس ایسے اختلاف کے وقت میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا, میری اور میرے خلفاء کی سنت دانتوں سے مضبوط طور پر پکڑے رکھنا, نئی نئی بدعتوں سے بچنا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. کہ اختلافات اور فتنوں کے دور میں انسان کے لیے گوشہ عافیت کیا ہے کہ وہ صرف وہ کام کر لے جن کے بارے میں اسے صحیح سورس اور صحیح طریقے سے پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کیونکہ آج بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہر معاملے میں زندگی کی افراتفری ہے, ایسے ہی دین کے معاملات میں بھی افراتفری پیدا کر دی گئی ہے اور لوگوں کی یکسوئی اور اطمینان دین کے معاملے میں اٹھ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت عام ہو چکی ہے اور سنی سنائی باتوں پر چلا بھی زیادہ جاتا ہے اور وہ پھیلتی بھی جلدی ہیں, جبکہ حقیقی باتیں جن کے اوپر محنت کی جانی چاہیے اور محنت ہی کے بعد وہ سامنے آ سکتی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. اور دین میں بھی ایسی چیزوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو کرنے میں بھی بہت آسان ہو اور تھوڑا کر کے بہت زیادہ اجر مل جائے. یہ وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے وظیفوں کی کتابیں ہر گلی اور ہر محلے اور ہر علاقے اور ہر گھر میں مل جائیں گی کہ جو خواہ صحیح احادیث سے ہوں, خواہ موضوع سے ہوں, خواہ ضعیف سے ہوں, لیکن ان میں چھوٹے چھوٹے نسخے یا ٹوٹکے بتائے ہوئے ہوں کہ یہ صبح پڑھ لو تو اتنے ہزار کا ثواب اور یہ شام پڑھ لو تو ایک عمرے کا ثواب اور یہ دو دن کر لو تو حج کا ثواب اور یہ اتنے دن کر لو تو گویا تم نے اللہ اور اس کے رسول کا دیدار کر لیا اور اس قسم کی بے شمار باتیں. حالانکہ اگر آپ دین کی صحیح تعلیم پر نظر رکھیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ دین کا یہ مزاج ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو لالچ دے کے اس قسم کا ان سے اس قسم کے کام کروائے جائیں, بلکہ اس میں دین دراصل ہے کیا, زندگی گزارنے کا ایک اچھا طریقہ. دین صرف وظیفوں کا نام نہیں یا ایسے کلام پڑھنے کا نام نہیں کہ جو جادو اثر رکھتے ہوں, یہ تو پھر جادو کے منتر والی بات ہو جاتی ہے کہ جس طرح اس جادو کے زور پر انسان اپنے آپ کو اپنی نگاہوں کو اور دوسروں کے نگاہوں کو دھوکہ دے. تو دین کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, وہ انسان کسی کو دھوکہ دے نہیں سکتا, جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل خود دھوکے میں ہوتا ہے. لہذا یہاں پر یہ فرمایا کہ اس موقع پر جو صحیح سنت ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لینا, اور چاہے وہ تھوڑی ہو وہی کافی ہے بنسبت بہت سی غلط باتوں کے. پھر فرمایا اگلی حدیث میں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو انکار کرے. عرض کیا گیا کون ہے جو انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا کہے مانے جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے تو تحقیق اس نے انکار کیا. بخاری کی روایت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی انسان کو دراصل جنت میں پہنچانے کا سبب ہے, اور جو آپ کی بات نہیں مانتا گویا وہ آپ کا انکار ہی کرتا ہے. اس کو پھر ضرورت کیا ہے کہ رسول کو ماننے کی؟ رسول کو ماننے کا تو مطلب ہے, ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان پھر ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلے بھی اور ان کی کہی ہوئی بات کو مانے بھی. پھر اسی طرح اگلی حدیث میں ہے, حضرت سلمہ بن عمر بن اقوا سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا, میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. آپ نے فرمایا تجھے طاقت حاصل نہ ہو, اسے آپ کا حکم ماننے سے تکبر نے روکا تھا, پھر وہ ہاتھ کو اپنے منہ تک اٹھا نہ سکا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کھا رہا تھا, یہ بھی مسلم کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, جھوٹا قصہ نہیں, کھا رہا تھا جب آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا میں کھا ہی نہیں سکتا اس سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسا تھا کہ کم از کم کوشش تو کرتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان سے کوئی کام ہوتا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ ایسا کرنے لگتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آ کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد جو میں نے کبھی پڑھا وہ مجھے بھولا نہیں. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سب صحابہ کرام سے زیادہ احادیث روایت کی. اسی طرح کئی مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اور آپ کے اطاعت سے بہت مقام نصیب ہوا. اسی لیے کہا جاتا نا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کھاؤ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اور تکلیف میں اچانک آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے کہ خدا پھر تجھے ہمت ہی نہ دے، اگر تم میں طاقت نہیں تو خدا تمہیں طاقت ہی نہ دے. تو اس پر ہوا کیا کہ اس کو چونکہ تکبر نے اور ایک تھوڑی سی ہٹ دھرمی جیسی بات نے آپ کا حکم ماننے سے روکا، لہذا دوبارہ وہ پھر وہ ہاتھ اس کا اٹھتا ہی نہیں تھا، وہ اس کی بھی طاقت گئی. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم ضرور ہی اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور تم میں مخالفت پیدا کر دے گا. یہ صفوں سے مراد نماز میں صفے ہیں. جب جماعت سے نماز پڑھی جائے تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ لائن بالکل سٹریٹ ہو، بالکل سیدھی ہو. اور سیدھی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص آگے اور کوئی پیچھے نہ کھڑا ہو، بلکہ سب لوگوں کے پاؤں یعنی ایڑیوں سے صف برابر ہوتی ہے، پنجوں سے نہیں، کیونکہ پاؤں کی لمبائی میں فرق ہوتا ہے نا. تو اگر پنجے ملائیں گے تو بہت سی ایڑیاں آگے پیچھے ہوں گی، تو پیچھے سے جب دیکھیں گے تو آپ کو ایک نہیں نظر آئے گی. لہذا ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پر وہ جائے نماز کا ایک سرا یا لائن ختم ہو رہی ہو تو اس لائن کے اوپر سب لوگ اپنی ایڑیاں رکھا کریں، یعنی اس کے قریب، تو پھر صف بالکل خود بخود درست ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا کر دے گا. آج آپ دیکھیں عورتیں تو بیچاری کبھی کبھار نماز پڑھتی ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن مرد تو روز پڑھتے ہیں. آپ مسجدوں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں حال کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، جن کا حال یہ ہوگا ان کے اندر ضرور پھوٹ پڑے گی. شاید ہماری امت میں پھوٹ اور اختلاف کا سبب یہی. اس میں یہ کہ انسان یہ بھی تکبر سے ہی صف نہیں ٹھیک کرتا کہ میں اب اس کے برابر پیچھے ہو جاؤں اور میں اب آگے ہو جاؤں اس کی خاطر کہ یہ اس کا کندھا یہاں لگا ہوا تو اس کے ساتھ برابر. تو یہ صف جو ہے نماز میں دراصل تکبر کو دور کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، جس میں وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اور اقبال نے ایک اور شعر بھی کہا تھا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ امت مسلمہ کا آج انتشار دراصل ان کی صفوں کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور نماز میں صف دراصل اسی لیے بنوائی جاتی ہے کہ زندگی میں اور کہیں بھی جب کوئی کام ہو تو صف بنانی آ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیوں بنانا غیر مسلموں نے سیکھ لیا، ان کی نمازوں میں کوئی صف نہیں ہوتی، وہ تو نماز میں کھڑے بھی نہیں ہوتے، ان کی عبادت تو بیٹھ کے ساری کرسیوں پر. لیکن اخلاق اور طریقے وہ سب ہم سے لے لیے جو ہمارے اندر ہونے چاہیے تھے. ہمیں کسی بھی موقع پر کچھ لینا ہو، کچھ دینا ہو، بجلی کا بل جمع کروانے جائیں، کسی مارکیٹ سے کچھ خریدنے جائیں، کہیں پر بھی اپنی باری کے نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں، ہر شخص دوسرے سے آگے. ایون ٹریفک میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی کے حق کا کسی کو خیال نہیں، صرف اپنی ذات کا فکر ہے کہ ہمیں پہلے مل جائے، باقی جو جہاں چاہے جائیں. تو یہ امت مسلمہ کی پہچان نہیں، نہ اس کا اخلاق ہے، نہ کردار ہے، اور نہ ہی اس کی یہ تہذیب ہے. ایک اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے سیدھا فرمایا کرتے تھے گویا ان کے ساتھ تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں، جیسے وہ جنگ کے وقت تیر سیدھے بالکل سٹریٹ لائن میں ایک کے بعد ایک رکھتے تھے، آگے پیچھے نہیں، کہ جب انسان اگر سامنے بھی دیکھ رہا ہو تو فوراً اس کو اٹھا لے وہاں سے. فرمایا بالکل ایسے سیدھے رکھتے، حتیٰ کہ آپ نے محسوس کیا کہ ہم صفوں کی برابری کے مسئلے کو سمجھ گئے ہیں. یعنی جب تک آپ ایسا کرتے رہے، جب تک کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو گئی. پھر آپ ایک دن تشریف لائے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قریب تھا کہ آپ نماز کی تکبیر کہیں، اس اثناء میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا سینہ آگے کو نکالے ہوئے تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندو، تم ضرور ہی اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، یعنی وہ دلوں کا تکبر پھر معاملات میں بھی آ جائے گا اور ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکو گے۔ یہی وجہ کہ اگر آپ حرم میں کبھی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر نماز سے پہلے بلند آواز میں کہتے ہیں سبو صفوفکم، اپنی صفیں برابر کر لو، سبو مساوی اور مساوات سے ہے برابر کے معنوں میں۔ اگلی حدیث میں ہے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں رات کو ایک مکان گھر والوں سمیت جل گیا، یعنی آگ نے پکڑ لیا، سارا گھر جل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر دی گئی تو فرمایا بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، بس جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو، یعنی آگ جلتی نہ چھوڑا کرو۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث یہاں لانے کا مطلب کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محسوس کیوں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ فرما چکے ہوں گے، لوگوں کو یہ تعلیم دے چکے ہوں گے، تو جس نے نافرمانی کی یا جس نے اس بات کو نہ مانا اس نے نقصان اٹھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کی بجائے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ایسا اور ایسا نہ کرنا، یہ فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، یعنی دوبارہ اس چیز کو پھر سکھا دیا، پھر ریپیٹ کر دیا۔ اگلی حدیث میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس ہدایت اور علم کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر مبعوث فرمایا ہے اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی تو اس کا ایک حصہ قابل تھا، اس نے پانی کو جذب کر لیا اور بہت سبزہ اور گھاس اگایا، اور ایک ٹکڑا غیر آباد بھی تھا جس نے پانی کو روک لیا، بس اللہ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا، لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتی سیراب کی، اور زمین کے ایک اس حصے کو بھی بارش پہنچی جو چٹیل میدان ہے، جس نے نہ پانی روکا نہ گھاس اگائی، بس یہ مثال ہے اس آدمی کی جس نے اللہ کے دین کے بارے میں سمجھ حاصل کی اور جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا اس نے اس شخص کو نفع دیا، بس اس نے دین سیکھا اور سکھایا، اور مثال اس شخص کی ہے جس نے اس علم و ہدایت کی طرف سر بھی نہ اٹھایا اور جس ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اسے قبول نہ کیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی مثال دے کر انسانوں کی مثال دیتے ہیں، اور وہ کس طرح کہ تین طرح کی زمین کا ذکر کیا گیا، ایک زمین جو نرم زمین ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل نرم ہیں، جیسے اس نرم زمین پہ پانی پڑتا تو وہ اندر جذب کر لیتی ہے اور جذب کرنے کے بعد اس سے سبزہ اگتا ہے اور اس ہریالی سے دوسروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کھانے پینے کا سامان بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ زمین ایسی ہے کہ جو زیادہ زرخیز تو نہیں، زیادہ نرم تو نہیں، غیر آباد سی ہے، بیکار سی ہے، لیکن ہدایت جب اس پر پڑتی ہے، ہدایت کا نور ایسے لوگوں کے دلوں پہ پڑتا ہے تو وہ اگر خود بہت جلدی عمل نہ بھی کرے تو ایٹ لیسٹ وہ پانی ان کے اندر اس طرح رک جاتا ہے اس زمین میں کہ اس پانی سے اور زمین کو سیراب کر دیا جاتا ہے یا جانور اور انسان پی لیتے ہیں، یعنی دوسروں کے فائدے کی وہ بن جاتی۔ تو وہ شخص جو خود تو عمل نہیں کرتا مگر دوسروں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو چٹیل میدان کی طرح ہے، سلوک والے پتھر کی طرح کہ جس پہ ڈھیروں بارش بھی پڑ جائے تو ساری کا ساری بہ جاتی ہے، قطرہ بھی نہیں ٹپکتا اور بارش ختم ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد بالکل سوکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کس کی مثال ہے؟ ان لوگوں کی مثال ہے جس شخص نے اس علم و ہدایت کی طرف سر بھی نہ اٹھایا، یعنی توجہ ہی نہ دی۔ سر کا کیا مطلب ہے؟ سر سے انسان کیا کرتا ہے؟ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور دماغ میں سوچتا بھی ہے۔ تو سر نہ اٹھانے سے مراد یہ کہ نہ سنا، نہ دیکھا اور نہ سمجھا۔ یا کیا مثال ہے؟ کہ سن تو لیا جو سنوا دیا گیا، اس پر غور و فکر نہیں کیا اور دماغ میں اس کو بٹھایا نہیں۔ تو ایسے شخص کی مثال کیا ہے؟ یہ وہ چٹیل پتھر ہے کہ جس پہ جو کچھ بھی پڑ جائے وہ سب صاف ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث کے مطابق ہم کس میں شامل ہوتے ہیں؟ ہمارا شمار زرخیز زمین میں ہے یا بے آباد زمین میں جو پانی روک لے کم از کم، یا اس میں جو چٹیل پتھر کی طرح ہے کہ سنتے جائیں اور بہاتے چلے جائیں؟ تو جو تیسرا ہے اس میں تو کوئی پھر خیر نہیں، تو کم از کم دوسرے، اور حقیقت یہ ہے کہ پہلے میں شامل ہونا چاہیے۔ دنیا میں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم سب سے آگے ہوں. یہ انسان کی ایک بڑی بنیادی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے. تو دین کے معاملے میں اور دین کے علم کے معاملے میں یہ خواہش آخر کیوں نہیں؟ کیا اس کی اہمیت نہیں یا اس کا کچھ فائدہ نہیں؟ اسی طرح اگلی حدیث حضرت جابر سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ انہیں آگ سے دور ہٹا رہا ہو، تو میں بھی تمہیں کمر تمہاری پکڑ کر جہنم کی آگ سے دور ہٹا رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹے جا رہے ہو. یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم اس رستے سے بچ جاؤ، لیکن تم ہو کہ ادھر ہی کو بھاگتے ہو. یہ کتنا محبت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا. بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بہت محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کے پیچھے پیچھے ہے کہ کہیں وہ ایسی جگہ ہاتھ نہ ڈال دے کہ اسے نقصان ہو، کوئی گندی چیز نہ کھا لے، کوئی کسی مصیبت یا آفت میں مبتلا نہ ہو جائے. تو بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں اس طرح فکر مند ہوں کہ کمر سے پکڑ. کمر سے پکڑنے کا مراد یہ کہ خوب گرفت سے انسان پکڑتا ہے. اگر کسی کا ہاتھ ہو تو ہاتھ بھی چھوٹ جاتا ہے بعض اوقات، لیکن جو کسی کو کمر سے پکڑ لے تو انسان ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتا. وہاں سے کون چھوٹتا ہے جو بہت ہی زور لگا کے بدک کے نکلے؟ ورنہ تم ہو کہ چھوٹے چلے جا رہے اور میں ہوں کہ تمہیں پکڑ پکڑ کے ہٹا رہا ہوں. لیکن یہ پکڑ کے ہٹانے کا فائدہ اسی کو ہے جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو کہ کس طرح آپ ہٹا رہے ہیں. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کو صاف کرنے اور چاٹنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا، بے شک تم نہیں جانتے کہ اس کی کس چیز میں برکت ہے. یعنی جب کھانا کھاتے ہوئے اگر انگلی کو کچھ لگ جائے یا برتن میں چھوٹ جائے تو اس کو صاف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو کھانا تم نے چھوڑ دیا ہو اسی کھانے میں برکت ہو اور وہ تمہاری صحت اور تمہارے فائدے کا ہو، لیکن ہمارے ہاں پھر فیشن نہیں پورا ہوتا یا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، مینرز کے خلاف ہے کہ سارا ہی پی گیا فلاں، اس کو برے معنی میں لیا جاتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے جو چھوڑ گیا وہی اصل فائدے کی چیز ہو. اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اس پر جو مٹی وغیرہ لگی ہے اسے دور کر دے اور کھا لے. یعنی تکبر دور کرے، اس کو ضائع نہ کرے بلکہ اس کو صاف کر لے. ظاہر ہے کہ ایسے لقمہ ہوگا جس سے مٹی جھڑ دے، رہا وہ جو بالکل ہی لتھڑ کے مٹی ہو جائے وہ تو نہیں اس میں شامل ہوتا. اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنی انگلیوں کو چاٹنے تک ہاتھ کو رومال سے نہ پونچھے. یہ نہیں کہ گھی سے یا وہ کھانے سے بھرے لتھڑے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ فوراً ہی کپڑے سے صاف کر دے. فرمایا نہیں، پہلے اس کو تھوڑا سا لک کر لو اور اس کے بعد صاف کرو، کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ بے شک شیطان تمہاری ہر چیز میں حاضر رہتا ہے، ہر چیز میں حصہ نکالتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی. بس جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس پر لگی ہوئی مٹی کو دور کرے، پھر اسے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں واعظ فرمانے کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کی طرف روز قیامت ننگے پاؤں برہنہ بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے، یعنی بغیر ختنے کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم ان کو پھر لوٹائیں گے. یعنی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے بالکل پورا پورا ایسے ہی. یہ ہم پر وعدہ ہے، بے شک ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب سن لو، ساری مخلوق میں سب سے پہلے قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. سن لو، پھر میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، ان کو بائیں طرف گرفتار کر لیا جائے گا. ہوگی میری امت لیکن پکڑ لیے جائیں گے فوراً. تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ میری امت ہیں. تو کہا جائے گا، آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئے شگوفے کھلائے، بدعتیں جاری کی. تو پھر میں ایسے ہی کہوں گا جیسے ایک نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں جب تک ان میں موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب مجھے تو نے فوت کر لیا تو خود ان پر گواہ تھا، اور تو ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میری امت کیا کرتی رہی، اچھے کام یا نئے نئے دین کے نام سے نئے نئے فتنے اٹھائے. تو مجھے کہا جائے گا، بلا شبہ یہ لوگ اپنی ایڑیوں پر اسلام سے پھر گئے تھے جب آپ ان سے جدا ہوئے تھے. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مغفل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے پر رکھ کر مارنے سے منع فرمایا. جیسے بنٹے نہیں کھیلتے اس طرح، زمین پہ کھیلنا تو اور بات ہے، لیکن اس طرح ہاتھ پہ رکھ کے یوں کرنے سے منع فرمایا. نشہادت کی انگلی سے پتھر کو ایسے کرنے سے منع کیا. اور فرمایا یہ نہ تو شکار کو مارتی ہے، یعنی ایسے کرنے سے شکار کو تو نہیں لگے گی، اور نہ دشمن کو ملیا میٹ کرتی، یعنی کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ایسا کرنے کا، بلکہ یہ تو آنکھ پھوڑتی اور دانت توڑتی ہے، یعنی ایسا کرو گے تو تمہیں نقصان پہنچے گا۔ یعنی کس طرح جیسے ایک شفیق باپ اپنے چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ایسا کھیل نہ کھیلنا کہ جس سے تمہارے جسم کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انسانی جسم کا احترام اور اپنے اعضاء کو سلامت رکھنا اور ان کی صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل کے کسی قریبی آدمی نے ایسے کنکریاں پھینکی، کوئی ایسے کر رہا تھا، تو اسے حضرت ابن مغفل نے منع فرمایا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ایسا کرنا شکار کو قابو نہیں کرتا۔ پھر اس نے ایسا کیا تو عبداللہ بن مغفل نے فرمایا میں تو تجھے بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور تم نے پھر یہ حرکت کر دی، خدا کی قسم میں تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا۔ یعنی کتنی محبت تھی ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کے مقابلے میں اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے کسی قریب کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے کہ آپ نے منع فرمایا اور تم آپ کی بات سننے کے بعد ویسے ہی کرتے جا رہے ہو تو پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عابس بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو چوم رہے تھے اور فرما رہے تھے میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ مراد یہ کہ میں یہ کام اتباع سنت رسول کے اس میں کر رہا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ تمام جتنی بھی احادیث اور آیات ہم نے پڑھی ہیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طور طریقوں پر اور آپ کے آداب پر پابندی کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان کے حق یا اس کے خلاف ایک حجت ہوگی۔ اور صحابہ کرام کا طرز عمل بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کو اہمیت دینے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے فعل کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی اسی سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور یہ محبت اور یہ پیار اسی صورت میں سچا ہو سکتا ہے جب ہمیں آپ کی باتوں سے بھی پیار ہو اور آپ کے طریقوں سے بھی پیار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا اور سیکھا ہے اگر اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے، ہمیں صحیح علم عطا فرما، بہترین عمل کرنے والا بنا، ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے۔ یا رب العالمین، تو ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمیں زرخیز زمین کی طرح بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنا پسندیدہ انسان بنا لے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، انہیں صحت و تندرستی اور انہیں رحمت سے نواز، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، ہمیں ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ، تو پاکستان اور پاکستان سے باہر امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو دنیا و آخرت میں امت مسلمہ کو عزت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا، ہم سے اپنے دین کا کام لے لینا اور اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. آج ہم باب نمبر 17 سے شروع کریں گے. اس باب میں دو قرآن پاک کی آیات ہیں اور ایک حدیث نبوی ہے. اس باب کا نام ہے فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ
وما یقولہ من دعی الی ذلک وامر بمعروف او نہی عن منکر.
اللہ کے حکم کی اطاعت کا ضروری ہونا اور جو اس کی طرف بلائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اس کو کیا کہنا چاہیے. یعنی دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کی بات کو ماننا ہم سب کے لیے ایمان لانے کے بعد ضروری ہے, اور نہ صرف یہ کہ ماننا بلکہ دل کا یقین اور اطمینان ہونا بھی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو شخص امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دے اور نہی عن المنکر کرے برائی سے روکے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات ہیں. پہلی آیت ہے قال اللہ تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لائیں گے, وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو, فیصلہ کرنے والا بنائے آپ کو فیما شجر بینہم اس معاملے میں جو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا پھر اس معاملے میں وہ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں, مما قضیت اس سے جو بھی آپ فیصلہ کر دیں, ویسلموا تسلیما اور وہ تسلیم کر لیں مان لیں پوری طرح مان لینا. دوسری آیت ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. کہ بے شک مومن لوگوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو جواب میں وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے بات سنی یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, واطعنا اور ہم نے اطاعت کی, واولئک هم المفلحون اور ایسے ہی لوگ وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں. اس بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی احادیث ہیں. ایک حدیث ہے جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ کا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کرتے ہیں کہ لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ کہ اگر جو تمہارے دل کے اندر ہے اسے ظاہر کر دو یا چھپائے رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر حساب لے گا, يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ تمہارا محاسبہ کرے گا. تو آیت کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ دل کی چھپی ہوئی باتوں پر بھی حساب ہوگا. اس پر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے, یہ آیت ان پر بہت شاق گزری. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل گر کر آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہی امور کے مکلف کیے گئے جن پر ہماری استطاعت اور قوت تھی, جیسے نماز روزہ جہاد اور صدقہ وغیرہ, یہ تو ہم کر سکتے تھے, اور اب ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے, اور وہ کیا ہمارے خیالات پر بھی ہمارا محاسبہ کیا جائے گا. بعض اوقات انسان کے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں, ایسے ایسے گمان آتے ہیں اللہ رسول اور مختلف چیزوں کے بارے میں, بعض اوقات انسان کے لیے سارے حقائق ایک مشکوک چیز بن جاتے ہیں, اور بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدگمانی بھی پیدا کر دیتا ہے, اور بعض اوقات انسانوں کے بارے میں بھی انسان بہت غلط بات سوچنے لگتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. تو اگر انسان کا ان تمام باتوں پر حساب لیا جانے لگے تو پھر تو کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ خیال انسان کے بعض وقت بس کی بات نہیں ہوتی، انسان اسے اپنے سے دور ہٹانا چاہتا ہے لیکن وہ ہٹ نہیں سکتا، تو اس پر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مارے گئے اگر ہمارا اس پر حساب ہو گیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ خیال ہے کیا کہ وہی بات کہو جو تم سے پہلے یہود اور نصارہ کہہ چکے ہیں، کہ ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں، بلکہ تم کو تو یہ کہنا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یعنی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا حال دیکھا اور ان کی گفتگو سنی کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت تو ہمارے بس میں ہی نہیں کہ ہم اس پر عمل کریں کہ حساب ہوگا اور ہم اپنے خیالات کو اور اپنے ذہن کو صاف رکھ سکیں، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلی قومیں کہہ چکی، اور پہلی قومیں کیا کہہ چکی تھی؟ یہود و نصارہ، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں بات مانتے، ہم نہیں مان سکتے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، امت مسلمہ کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ وہ سنے اس پر وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور پھر اس کے ساتھ ہی جو آیت کا اگلا حصہ ہے، غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ اللہ تیری ہی بخشش ہم چاہتے ہیں اور تو ہمارا رب ہے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. تو جب اس پر صحابہ کرام نے یہ آیت پڑھ لی اور ان کی زبانوں نے اسے قبول کر لیا، تو اس کے بعد آمن الرسول کی آیت نازل ہوئی. اور وہ آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام مومن بھی، سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. جب انہوں نے یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کر دیا جو پہلے فرمایا تھا، اور پھر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے باہر بوجھ اس پر نہیں ڈالتا. مراد کیا ہوا پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. منسوخ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب اس کا محاسبہ نہیں ہوگا کہ جو چیزیں انسان کے بس میں نہ ہوں، انسان کی طاقت میں نہ ہوں، بلکہ کس کا ہوگا؟ جو انسان جان بوجھ کر کرے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو ہم ایک بہت آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس ہیں ہی کل 5 روپے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ 5 روپے اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کیے. لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو اس سے بہرحال ضرور پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کا ایک حصہ کیوں نہیں نکالا. جس کے پاس 1 لاکھ ہے اس کا حساب اسی 1 لاکھ میں ہے، جس کے پاس 1 کروڑ ہے تو اس کا حساب کروڑ میں ہے، اور اس سے زیادہ اور زیادہ، یعنی ہر شخص کا حساب اسی کے مطابق. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص اگر زندگی میں صرف 20 سال جیتا ہے، اس کی زندگی ٹوٹل 20 ایئرز ہے، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے 40 سال نماز کیوں نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اس کی طاقت سے باہر ہے، اس کی لمٹ سے باہر ہے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ فقیر ہے، 2 وقت کے کھانے کا اس کو نہیں ملتا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا جو کہ اسلام کا ایک بیسک پلر ہے. اسی طرح وہ شخص جو آنکھوں سے اندھا ہے، جو چل نہیں سکتا، جہاد فرض ہونے کے باوجود اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جہاد کیوں نہیں کیا. ایک شخص جو ان پڑھ ہے بالکل، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، اس لیے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اسے پڑھنا سکھایا ہی نہیں گیا. لیکن وہ جس کے پاس مواقع تھے، چانسز تھے، وہ کر سکتا تھا اور پھر جان بوجھ کے نہ کیا، سستی سے نہ کیا، غفلت سے نہ کیا، تو اس کا سوال اور اس کا حساب تو بہرحال ہوگا. ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک اچھی نیت کر سکتا تھا اور اس نے اچھی نہیں کی، بری نیت کی، اس کا حساب تو ہوگا. لیکن ایک وہ شخص کہ جس نے اچھی نیت کی اور پھر بھی اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، تو اس کمی کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو اصل بات پھر کیا ہوئی، اصل حقیقت کیا ہوئی، کہ ہر انسان کا حساب اسی دائرہ کار کے اندر ہے، انہی لمٹس کے اندر ہے جہاں تک انسان جا سکتا ہے، جو اس کی رسائی میں ہے، جو اس کی پہنچ میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اب ہر شخص تو تقریر نہیں کر سکتا، ہر شخص تو درس نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں، مختلف طریقے اور مختلف انسان کی سوچیں بنائی ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو درس نہ دے سکتا ہو، وہ ایک آیت کیا اللہ تعالیٰ کے دین کی آگے نہیں پہنچا سکتا؟ پہنچا سکتا ہے. اگر وہ بول نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے وہ لکھ سکتا ہو، اور اگر وہ لکھ نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے کہ اسی پر عمل کر کے وہ ایک ماڈل بنا ہوا ہو. جیسے کہ آپ دکانوں میں جاتے ہیں اور آپ نے کئی دکانیں ایسی دیکھی ہوں گی کہ جہاں اشتہار نہیں لگے ہوتے بلکہ مختلف تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یا مختلف ماڈل اس طرح کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈمیز پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر لباس پہنا کر انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کہ ہر آتا جاتا شخص دیکھے کہ یہ لباس کس طرح کی پرسنالٹی پر کس طرح ابھرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ وہ کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اندھے بہرے گنگے ہونے کے باوجود بھی وہ سب کچھ بتا رہے ہیں جس کام کے لیے انہیں وہاں پر کھڑا کیا گیا ہے. اسی طرح اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر، ہاں وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی ذات میں اس پر عمل کر رہا ہے، تو دراصل وہ بھی اس کی ایک طرح سے تبلیغ کر رہا ہے، اس کی ایک تصدیق کر رہا ہے. رہا وہ شخص جو صرف زبان سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے صرف تلقین کرتا ہے اور زبان سے صرف تقریر کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا قول تو اس کے اپنے خلاف حجت بنے گا، وہ تو اس کو فائدہ دینے کی بجائے الٹا اس کے خلاف جائے گا اور اس پر اس کی پکڑ بھی ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کو جاننے والے بہت سے لوگ ہیں نہیں، جس کی بات دور تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی اتھارٹی اتنی نہیں، اس کا حساب اتنا ہی کم ہے، لیکن جس شخص کی رعایا جتنی بڑی ہے اس کا حساب اتنا ہی بڑا ہے. اب مثال کے طور پر آپ میں سے وہ لوگ کہ جو دوسروں کو بہت کچھ کسی بھی حوالے سے سکھا سکتے ہوں، اچھی بات بھی سکھا سکتے ہیں، بری بھی سکھا سکتے ہیں، تو ان کا حساب ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کسی کو کچھ بھی سکھا نہیں رہے نہ سکتے ہیں. تو ہر شخص پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اتنی جتنی اس کی وسعت ہے، جتنا اس کا علم ہے، جتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، جتنا اس کا ذہن رکھا ہے، جتنی اس کی عقل رکھی ہے. ایک شخص کی عقل ہی کام نہیں کرتی، ایک شخص دیوانہ ہے، ایک شخص مجنون ہے، پاگل ہے، بیمار ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھے گا کہ تم نے بہت بڑی بڑی فلسفے کی کتابیں کیوں نہ لکھی؟ نہیں، وہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت ہی زیادہ عقل مند ہے اور بہت ہی حقیقت کو سمجھنے اور جاننے والا ہے. بکل شیئن علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس شخص نے کون سا کام کر سکنے کے باوجود نہ کیا، اور کون ایسا ہے کہ جس نے اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ کر لیا جو وہ کر سکتا تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں نہ تو انسان کو کوئی بہانہ کام آ سکتا ہے، نہ انسان چھپ کے کہیں جا سکتا ہے، نہ انسان کہیں خود روپوش ہو کے کسی اور کے ذریعے کوئی بات کہلوا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات تک جانتا ہے، اللہ تو ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. وہ تو ہم ان باتوں کو نہیں جانتے کہ ہم اگلے لمحے کیا سوچیں گے، وہ تو ان کے بارے میں بھی جانتا ہے، وہ تو ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، اس سے تو ہم چھپ نہیں سکتے. دنیا کو تو ہم بہت سے بہانے کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی اچھے یا برے کام کی بہت سی تاویلیں کر سکتے ہیں، بہت سے عذر اور بہانے کر سکتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ جائے وہاں ہر چیز اس کے آگے بے بس ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر اگر ہم بلا وجہ اور بغیر کسی دلیل کے کسی شخص کے خلاف بدگمانی کیے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے دل میں میل رکھے جاتے ہیں، اس کی ہر اچھی بات کو بھی برا سمجھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، کسی حسد کی بنا پر، کسی بغض کی بنا پر، کسی اور وجہ سے، تو کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے جذبات اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تو ان پر تو پھر پکڑ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں.